تو لیجیے سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں فلسطینی گروہ کی جوابی کارروائیاں, صہیونی بستیوں پر میزائلوں کی بارش, تل ابیب سے صہیونیوں کا فرار. فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ کا رہبر انقلاب اسلامی کے نام خط, غاصب صہیونیوں کے جرائم اور حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم. ہندوستان کی مغربی ریاستوں میں تاوڑتے طوفان کا قہر, مہاراشٹر اور گجرات میں بڑے پیمانے پر تباہی, مہاراشٹر میں غرق ہونے والے جہاز پر سوار افراد کو بچانے کی کوششیں جاری. ہندوستان میں کرونا کی شدید لہر کے دوران نظام صحت کے مفلوج ہو جانے پر عدالتوں کی جانب سے حکومتوں پر شدید برہمی, متاثرین اور مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. فلسطین کے استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں اسقلان اور سید روت صہیونی بستیوں پر میزائلی حملے کیے ہیں. اس درمیان صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیتوں میں اب تک 212 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. فلسطین کی استقامتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی بستیوں اسقلان اور سدروت پر دسیوں میزائل فائر کیے گئے ہیں. تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرایہ القدس نے بھی اسقلان میں صہیونی بستی کو میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا ہے. اسلامی استقامتی محاذ نے پیر کے دن صہیونی بستیوں پر 190 راکٹ اور میزائل فائر کیے تھے. فلسطینی استقامتی گروہوں نے اس سے قبل زور دے کر کہا تھا کہ استقامتی محاذ صہیونی حکومت کے حملوں کا براہ راست جواب دیں گے اور صہیونی فوج کے حملوں کا جواب دینے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کریں گے. صہیونی حکومت نے حالیہ دنوں میں بیت المقدس, غرب اردن اور غزہ پٹی میں سنگین جرائم انجام دیے ہیں. غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے حملوں کی نئی لہر میں گزشتہ ہفتے پیر سے شروع ہوئی اور اب بھی جاری ہے. کم سے کم 220 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں 60 بچے ہیں, اور زخمیوں کی تعداد 5,600 سے زیادہ ہے. صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں فلسطین کے استقامتی گروہوں نے مقبوضہ فلسطین کے سبھی شہروں پر میزائلوں اور راکٹوں کی بارش کی ہے. دریاسنا, مسجد الاقصی اور اس کے اطراف میں واقع محلے, بالخصوص باب العمود, صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا میدان بنا ہوا ہے. ایسے عالم میں جب صہیونی حکومت کے بیت المقدس کو یہودیت کا رنگ دینے کے منصوبے شیخ حراج کے محلے سے فلسطینیوں کو نکال کر اس پر قبضہ کرنے اور فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرنے جیسے اشتعال انگیز اقدامات کے خلاف فلسطینیوں کے مظاہروں کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے. مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں کے حملوں اور جھڑپوں کا دائرہ بھی پھیل گیا ہے. بیت المقدس کے فلسطینی باشندوں نے زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو بیت المقدس کو یہودیت کا رنگ دینے اور مسجد الاقصی کو زمان و مکان میں تقسیم کرنے کے منصوبے کو ہرگز آگے نہیں بڑھنے دیں گے. دوسری جانب غزہ کے مقامی اور صحافتی ذرائع نے صہیونی حکومت کے جرائم میں شدت, رہائشی عمارتوں پر حملے اور فلسطینی شہروں کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے. الجزیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطین کے بعض طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 212 تک پہنچ گئی ہے اور ان حملوں میں 100 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے صہیونی حکومت کے حملوں کو رکوانے کے لیے ایک ہفتے میں 3 اجلاس منعقد کیے جن کا امریکہ کی رخنا اندازیوں کی بنا پر کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا۔ حماس کے میزائلوں کے خوف سے تل ابیب میں بسائے گئے صہیونی وہاں سے غرب اردن کی جانب فرار کر رہے ہیں۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں بسائے گئے صہیونی استقامتی تحریک حماس کے حملوں کے خوف کے مارے وہاں سے گروہ در گروہ غرب اردن کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونیوں نے بیت حورون، جفعات زیف اور دیگر صہیونی بستیوں میں کرائے کے مکانات لے رکھے ہیں۔ صہیونیوں نے حماس کے میزائلوں کے خوف سے حملے کے چند روز پہلے سے ہی تل ابیب سے فرار کرنا شروع کر دیا تھا اور اس وقت پورے غزہ پر خوف و ہراس چھایا ہوا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما نے رہبر انقلاب اسلامی کے نام اپنے نئے مراسلے میں بیت المقدس، شیخ جرہ اور غزہ نیز مسجد الاقصی پر صہیونی فوجیوں کی جارحیت کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے نام اپنے نئے اور تازہ خط میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم اور مسلمانوں کے مقدس مقامات نیز بیت المقدس، شیخ جرہ اور غزہ پر غاصب صہیونیوں کی وحشیانہ جارحیت کے پیش نظر تمام فلسطینی گروہوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غاصب صہیونیوں کے جرائم روکنے کی کوشش اور ان جرائم کا بھرپور مقابلہ کریں، اور ساتھ ہی صہیونیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ صہیونیوں کے جرائم کے مقابلے میں فلسطینی قوم اور تحریک استقامت کی جانب سے خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی اور ہر طرح کی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ نے سرزمین فلسطین اور فلسطینی قوم کے خلاف بربریت کا سلسلہ جاری رکھنے کے بارے میں جرائم پیشہ صہیونی حکام کے بیانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی قوم اور فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے جواب دیا جانا ضروری تھا، اور یہ جواب دیا جانا فلسطینی قوم کا اپنے دفاع کے دائرے میں قانونی حق ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے رہنما نے زور دے کر کہا کہ جرائم پیشہ صہیونی دشمن کی جانب سے فلسطین کے نہتے عوام کے خلاف ہر طرح کے ممنوع ہتھیاروں کا دن و رات استعمال کیا جا رہا ہے، اور مختلف علاقوں میں جملہ بیت المقدس اور شیخ جرہ اور غزہ سمیت تمام علاقوں میں ہر قسم کے وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے نام اپنے مراسلے میں کہا تھا کہ تحریک حماس ماہ مبارک رمضان میں صہیونی حکومت کے ذریعے مسجد الاقصی، بیت المقدس اور مختلف علاقوں میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے جانے کے خطرناک نتائج کی بابت تل ابیب انتظامیہ کو خبردار کرتی ہے، اور وہ صہیونی غاصبوں کے ان جرائم و مظالم کے مقابلے میں ٹھوس موقف اختیار نیز فوری اقدام کی خواہاں ہے۔ اس درمیان فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے نائب سربراہ نے غزہ میں کہا ہے کہ فلسطین کی استقامتی تحریک غاصب صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کے مقابلے میں بھرپور دفاع کرنے میں کامیاب رہی ہے، اور اس نے جوابی اقدامات میں غاصب صہیونی حکومت کو بھاری نقصان پہنچایا اور صہیونی علاقوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ حکومت ایران نے دنیا بھر کی اقوام اور متعلقہ بین الاقوامی اداروں سے صہیونی حکومت کے نسل پرستانہ اور شرمناک اقدامات کے مقابلے میں متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ ہفتہ وار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت ایران کے ترجمان علی ربیع کا کہنا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے خلاف کھلم کھلا جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ انتہائی شرمناک شکل اختیار کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایران فلسطینیوں کے خلاف منظم جرائم کی مذمت کرتی ہے اور دنیا بھر کے عوام اور عالمی اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے نسل پرستانہ اور شرمناک اقدامات کے مقابلے میں متحد ہو جائیں۔ حکومت ایران کے ترجمان نے واضح کیا کہ اسرائیل خطے کے امن اور سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ حکومت قانون شکنی اور غنڈہ گردی کی تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامی برسوں سے علاقے میں امن و استحکام کی تمام کوششوں کو سبوتاج کرتے آئے ہیں اور ایٹمی معاہدے کے خلاف ان کی سفارائی بھی اس کی واضح مثال ہے۔ روس نے غزہ پٹی کی غیر فوجی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان جنگ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سرگئی لاواروف نے ماسکو میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غزہ پٹی میں رہائشی عمارتوں پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور مسلمہ طور پر فلسطین میں غیر فوجی تنصیبات پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کے مقدمات فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات انجام دینے کے لیے روس کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے صہیونی جرائم کی مذمت کے لیے عالمی برادری میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اسلام آباد کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے ترکی کا دورہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی منگل کی صبح وزیر اعظم عمران خان کے خاص حکم پر ترکی پہنچے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات اور غزہ پٹی کے تازہ ترین حالات کے بارے میں گفتگو کریں گے اور پھر سوڈان، فلسطین اور ترکی کے وزراء خارجہ کے ہمراہ نیو یارک کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان کی جانب سے فلسطین کاز کی حمایت پر تاکید کریں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران مختلف سیاسی شخصیات سے ملاقات اور پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے اور فلسطین میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت پر مبنی پاکستان کے واضح موقف کو بیان کریں گے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے 200 سے زائد اراکین نے ایک بیان جاری کر کے تہران کے خلاف تمام پابندیوں کے بے وقت خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے 200 سے زائد اراکین نے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ ایران تمام پابندیوں کے خاتمے اور عملی طور پر اس پر یقین ہو جانے کے بعد ہی اپنے جوہری وعدوں پر دوبارہ عمل کرنا شروع کرے گا اور یہ ایران کا دو ٹوک موقف اور بنیادی شرط ہے کہ جس کا بارہا اعلان کیا جاتا رہا ہے۔ ایران کے ممبران پارلیمنٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران اور ایٹمی معاہدے کے کسی بھی فریق ملک کے درمیان گفتگو کے کسی بھی قسم کے نتیجے کو اسی صورت میں قبول کیا جائے گا کہ جب اس گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں ایرانی عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور وہ گفتگو ایرانی عوام کے اقتصاد اور معیشت کے مفاد میں ہو۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کسی بھی ایسی تقسیم کو قبول نہیں کرے گی کہ جس کی بنیاد پر بعض پابندیاں ختم اور بعض کو باقی رکھ کر ایرانی عوام پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کی کوشش جاری رکھی جائے اور یا ان پابندیوں کے ذریعے ایرانی عوام کے اقتصاد کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایران کے پارلیمان کے ارکان نے کہا ہے کہ اگر پابندیوں کا 100% خاتمہ نہیں کیا گیا تو کسی بھی پابندی کو ختم نہیں سمجھا جائے گا۔ ہندوستان کی مغربی ریاستوں مہاراشٹر اور گجرات میں تاؤتے طوفان نے بڑی پیمانے پر تباہی مچائی ہے جس میں اب تک دسیوں افراد ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ تاؤتے طوفان نے پیر کو مہاراشٹر اور ممبئی میں خوف و وحشت اور تباہی پھیلانے کے بعد منگل کو گجرات کے ساحلوں سے ٹکرایا ہے جس کے نتیجے میں گجرات میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ پیر کو ممبئی میں 21 سال کا بارش کا ریکارڈ ٹوٹا تھا اور اس درمیان ممبئی ہائی کے پاس ایک جہاز بھی ڈوب گیا جس میں 200 سے زائد افراد سوار تھے. بتایا جاتا ہے کہ ریسکیو ٹیموں نے اب تک 170 سے زائد افراد کو بچا لیا ہے جبکہ باقی کی تلاش جاری ہے. ہندوستان میں کرونا کے طوفان اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے دوران عدالتوں کی جانب سے حکومتوں پر مسلسل برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کی الہ آباد ہائی کورٹ نے کرونا سے نمٹنے میں ناکام ہونے پر ریاستی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے چھوٹے شہروں میں میڈیکل سسٹم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے. الہ آباد ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ وہ نظام صحت میں فوری طور پر اصلاحات کرے. ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ 22 مئی تک اس بارے میں رپورٹ پیش کرے. اس نے کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے میڈیکل سسٹم میں کیا اصلاحات انجام دی ہیں. پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر جاری ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 2500 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں. پاکستانی میڈیا نے ملک میں کرونا کی تیسری لہر کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جہاں 2500 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں وہیں مزید 135 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے ہیں. پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 19,750 سے زائد ہو چکی ہے جبکہ مریضوں کی مجموعی تعداد 8,82,000 سے زیادہ ہے. پاکستان کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا سے ریکوری ریٹ 90% ہے جبکہ شرح اموات 2% ہے. اس درمیان 67,000 سے زائد فعال کیسز اب بھی ملک میں موجود ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں.
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ.
جی ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا ایک طرف اور امریکہ ایک طرف، عالمی سطح پر اسرائیل کے مسائل کی مذمت جاری ہے لیکن امریکہ کی نوازشات بھی جاری ہیں، اس پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب آصف صہیونی حکومت انسانی حقوق کی پامالی میں سر فہرست ہے اور جس انداز سے وہ مظالم کے پہاڑ ٹھا رہی ہے مظلوم فلسطینیوں پر، بالخصوص غزہ کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، سینکڑوں افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جن میں 50 سے زیادہ بچے ہیں، 50 سے زیادہ خواتین ہیں. یعنی ظلم و بربریت کی ایک ایسی داستان ہے کہ جو بھی سنتا ہے، جو بھی باضمیر انسان، جو بھی انسانیت کے ساتھ محبت رکھنے والا انسان اس کو سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 21ویں صدی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی عالمی سطح پہ کوئی بڑا اقدام نہیں ہوا. اور یقین کریں کہ جو بڑا اقدام نہیں ہوا اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا ہے کہ امریکہ کی نوازشات کی وجہ سے. آج اگر امریکہ اور اس کے حواری ایک سخت سٹیپ لے لیں اور اسرائیل کو متنبہ کریں، تنبیہ کریں کہ وہ انسانی حقوق جو خود ان کے ہاں بڑے معزز اور بڑے محترم سمجھے جاتے ہیں کہ ان کی وہ رعایت کرے، ان کا خیال کرے، تو یہ کچھ تو کشتار رک سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہر سطح پر، عالمی، علاقائی اور خود اسرائیل کے اندر جا کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے اور اس ظالم، جابر اور انسانیت کی دشمن اور بچوں کی قاتل حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے. میں ایک عام مثال دیتا ہوں جس کو سب جانتے ہیں. ابھی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا یونائیٹڈ نیشن کا، یہ تیسرا اجلاس تھا جب سے یہ فلسطین کا یہ موجودہ بحران شروع ہوا ہے. تینوں اجلاسوں کے اندر امریکہ کی پالیسی یہ تھی کہ کسی مشترکہ ہدف تک نہ پہنچنے دیا جائے, کوئی ایسی قرارداد, کوئی ایسا بیان, کوئی ایسا موقف سامنے نہ آ سکے کہ جس سے اسرائیل کو نقصان پہنچ سکے. سیکیورٹی کونسل کے امریکہ کے علاوہ جتنے مستقل اراکین تھے سب نے یہ کہا کہ اسرائیل کے خلاف ایک سخت بیان آنا چاہیے. اس موجودہ جارحیت کو روکنے کے لیے عملی طور پہ سیکیورٹی کونسل کو اس میں وارد ہونا چاہیے, لیکن ایک طرف امریکہ کھڑا تھا اور باقی 15 ممالک ایک طرف موجود تھے اور کوئی بیان نہیں آیا, کوئی لائحہ عمل نہیں آیا, کوئی ایسا کام, کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اسرائیل کو روکا گیا ہے یا فلسطین کی حمایت کی گئی ہے یا ان مظلوم بچوں کی, ان مظلوم خواتین کی کہ جن کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا گیا اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. اور عالمی سطح پہ امریکہ ایک سانپ بن کر عالمی اداروں میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی مضبوط قرارداد, کوئی مضبوط فیصلہ, کوئی مضبوط بیانیہ جو ہے وہ ان عالمی اداروں سے جو ہے وہ صادر نہیں ہو رہا. حتیٰ جن اداروں پہ امریکہ کا ہولڈ ہے, میں اب تھوڑا سا اگر اس طرف بھی اشارہ کروں کہ ابھی مثلا فرض کریں عرب لیگ کے اندر بھی وہ ممالک کے جو واشنگٹن کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں یا ہمارے او آئی سی اسلامی ممالک کے جو سب سے بڑا 57 ممالک اس میں شامل ہیں, لیکن چونکہ امریکہ کا روب ہے, امریکہ کا کوئی واضح ان کے لیے جسے کہتے ہیں اسرائیل کی مخالفت میں کوئی بیان نہ دینے کے عنوان سے چونکہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے, کوئی ان کو ایسی لائن آف ایکشن دی گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کا بھی جو ایک ایسی ٹھنڈی میٹھی سی ایک انہوں نے قرارداد پاس کر دی ہے اور کوئی عملی اس میں کوئی عملی قدم نہیں ہے. کم از کم آپ ان کو میڈیکل ایڈ دے سکتے ہیں, کم از کم آپ جنگ بندی میں مؤثر رول پلے کر سکتے ہیں, کم از کم وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اس میں کوئی مدد دے سکتے ہیں, وہاں کے جو پانی اور بجلی کا سسٹم اس وقت جو ہے وہ جس مشکل کا شکار ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو باہر سے, آخر 57 ملک ہیں جن میں سے 5-7 تو ہمسایہ ملک ہیں فلسطین اور غزہ کے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ امریکہ کی طرف سے آج امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ سبز جھنڈی دکھائی جائے گی تو یہ سارے جو بادشاہ ہیں اور یہ سارے جو ڈکٹیٹر ہیں بھاگ دوڑیں گے جو ہے نا وہاں پہ مدد کرنے کے لیے. فرض کریں ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر اسی طرح واقعہ کسی یورپی ملک میں ہوتا یا امریکہ کے کسی چہیتے ملک میں ہوتا یا امریکہ کے اندر ہوتا تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی, وہاں تو ایک جانور بھی مر جائے تو پورے دنیا میں شور کر دیتے ہیں, پوری دنیا پہ جو ہے وہ میڈیا اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, لیکن فلسطین کے مظلوم, غزہ کے مظلوم, وہاں کے انسانوں کو تو انسان نہیں سمجھا جا رہا. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ امریکہ کی ایما پہ ہمارے مسلمان ممالک اور بعض دوسرے ممالک بھی خاموشی اختیار کی ہوئے. اب یہاں پہ ایک اس سے بڑھ کے بھی ایک جو بات ہے, ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, چلیں غیر جانبدار تو رہیں, آپ تو غیر جانبدار بھی نہیں ہیں. یعنی امریکہ نے کل ہی جو اعلان کیا ہے کہ 7.5 کروڑ ڈالرز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, بلکہ اس کے بدلے میں اسلحہ دیا جا رہا ہے, یعنی 735 یا 736 کروڑ ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ ابھی امریکہ اسرائیل کو دے رہے ہیں. اب ان حالات میں جب کہ وہ اس انداز سے بربریت کر رہا ہے اور اس انداز سے جو ہے وہ فلسطینیوں کو قتل عام کر رہا ہے, تو اس موقع پہ اس طرح کی گرانٹ اناؤنس کرنا, اس طرح کے اسلحوں کی فروخت کے بارے میں فیصلہ کرنا, یہ تو بالکل سراسر ایسے ہے کہ جیسے نتنیاہو اور جو بائیڈن ایک ہی پیج پہ ہیں, یعنی دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے, یعنی وہ ایک ہی کنٹرول روم ہے جہاں سے بیٹھ کے یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو میں اس بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس وقت امریکہ کی جو پالیسی ہیں, ماضی بھی اس کا گواہ ہے, ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن اس وقت امریکہ نے خود اپنے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. امریکہ کے اپنے قانون میں موجود ہے کہ امریکہ اگر کسی ایسے ملک کو اسلحہ بیچے اور وہ اسلحہ انسانی حقوق کی پامالی میں استعمال ہو تو وہ ایک غیر قانونی کام ہوگا, اس کی باز پرس ہو سکتی ہے, اور امریکہ کو قانون کے لحاظ سے امریکی حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلحہ فروخت کرے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عین ان ایام میں کہ جب بربریت, صہیونی بربریت عروج پہ ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ اسلحے بیچے جا رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی مدد دی جا رہی ہے، عالمی اداروں کے اندر جو ہے وہ جس انداز سے ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے اس سے تو واضح طور پہ ملتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ایما پہ، امریکہ کے اشارے پہ، بلکہ امریکہ کے شانہ بشانہ جو ہے اس وقت فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ میں اس کو فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں کہوں گا، اگر اس کو تھوڑے سے وسیع تناظر میں آپ دیکھیں تو اس وقت پورے عالم اسلام کے خلاف یہ اقدام ہو رہا ہے۔ فلسطینی اگر بیت المقدس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، قبلہ اول کے لیے جو کوشش ہیں، یا مسجد الاقصیٰ کے عنوان کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس میں تمام مسلمانوں کا، بلکہ تمام ادیان کا، چونکہ خود جو قدس شہر ہے اس کے اندر عیسائیوں کے، حتیٰ معتدل جو یہودی ہیں ان کے وہاں پہ زیارت گاہیں ہیں، ان کے مقدس مقامات ہیں۔ تو یہ جو صہیونی ٹولہ ہے، جو غاصب صہیونی ٹولہ ہے، جو یہودیت کے اس عنوان سے، ایک لحاظ سے ابھی تو یہودیزم کو اپنے اس میں شمار بھی نہیں کرتے، یہ تو ایک انتہا پسند، ایک نیا مذہب ہے، ایک نیا فاشسٹ قسم کا ایک جو ہے نظریہ ہے کہ جس کے وہ سامنے لے کے اس وقت جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ تو تمام مذاہب مسالک بھی اس پہ متفق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ پوری طرح سے جو ہے وہ صہیونی حکومت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، مطلب جو بائیڈن کے شروع میں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے ہٹ کے بات کرے گا، وہ سب کو ساتھ لے کے چلے گا، اور وہ اسرائیل کی اس طرح اندھا دھند حمایت نہیں کرے گا کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو انتہا کر دی تھی نا، ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ کتنے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ان کے قریب تھے، حتیٰ وہ فیصلہ کہ جو اتنے عرصے سے وائٹ ہاؤس نہیں کر رہا تھا کہ خود بیت المقدس کو اور قدس شہر کو جو ہے وہ صہیونی حکومت کا دارالحکومت قرار دے، صہیونی حکومت کے باوجود اصرار کے بھی وائٹ ہاؤس اس میں لہت و لال سے کام لیتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یہ کام ہوا، اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ پورے جاہو جلال کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہم جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے اسرائیل میں وہ تل ابیب کی جگہ جو ہے وہ قدس شہر میں منتقل ہوگا۔ اسی طرح وہ جو جولان کی ہائٹس تھیں، جو خالصتاً شام کا علاقہ ہے، کسی امریکی حکومت نے، کسی عالمی ادارے نے اس سے پہلے تسلیم نہیں کیا، بلکہ سب یہ مانتے تھے کہ جو بھی لڑائی کے بعد مقبوضہ علاقے ہیں وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہوتے۔ اسرائیل نے جنگ کے ذریعے سے اس گولان ہائٹس پہ قبضہ کیا تھا، لہذا یہ اصل ملکیت جس کی ہے اسی کی ہیں جب یہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا کہ ہم گولان ہائٹس کو جو ہے وہ اسرائیل کی سرزمین، اسرائیل کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کے جس انداز سے سینچری ڈیل کے معاملے کو امریکہ نے اٹھایا، اور جس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کشنر نے خود بن سلمان کے ساتھ مل کے جو سازش یہاں پہ اس پورے خطے کے اندر تیار کی، اور اس سازش کے نتیجے میں بعض عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجبور ہو گیا، کہ چونکہ ان کے پیچھے جو امریکی پالیسی تھی، جو واشنگٹن کی لائن تھی، وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے تھے، ان کی اپنی حکومتیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، چونکہ یہ خود تو سارے ڈکٹیٹر بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی واشنگٹن کی حمایت نہ ہو تو یہ بھی آگے نہیں چل سکتے۔ لہذا کیا ہوا کہ متحدہ عرب امارات نے وہ فیصلہ کہ جو پچھلے 73 سالوں سے اسلامی حکومتیں اور عرب حکومتیں نہیں کر رہی تھیں، وہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو باقاعدہ سرکاری، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ سفارتی طور پہ ان کو تسلیم کیا، ان کو ایک سٹیٹ کے طور پہ قبول کیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بحرین میں آل خلیفہ حکومت نے بھی اسی طرح کی، اور اس کو سفارتی طور پہ اس کے تعلقات بحال ہوئے، ان کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اسی طرح سوڈان نے، مراکش نے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا جو ہے وہ امریکہ کا ہی کیا دھرا ہے۔ امریکہ اگر سپورٹ نہ کرتا، امریکہ اگر اس طرح میدان میں نہ آتا، اور اس طرح ان ممالک کو، اور امریکی اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کوشنر اگر اس انداز سے مشرق وسطی کے اندر فعالیت نہ دکھاتے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ سرکاری طور پہ یہ ممالک بھی، گو کہ انہوں نے ذہنی طور پہ تو قبول کیا ہوا تھا لیکن اعلان نہیں کر رہے تھے، تو یہ اعلان بھی نہ ہوتا اس ڈر کی وجہ سے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت نے ان کے لیے جو ہے وہ یہ راستہ آسان کر دیا، اور انہوں نے تسلیم کیا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب جب کہ یہ پورا جسے کہتے ہیں فلسطین آگ و خون میں بدلا ہوا ہے. آپ جس انداز سے وہاں پہ ظلم و بربریت اپنے پورے عروج پہ ہے, پھر بھی یہ ممالک خاموش ہیں کیونکہ انہیں امریکہ کا خوف ہے کہ امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, ورنہ اس ممالک اس دور میں کم از کم تو ان کو اپنے تعلقات جو ہیں اسرائیل سے معطل کر دینے چاہیے تھے. چلے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے اپنے تعلقات ختم کر دیں, کم از کم ان حالات میں معطل کر دیتے تو ایک اسرائیل پہ دباؤ پڑتا کہ میرے بعض حامی ممالک مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اس کے تمام اتحادی جو ہیں وہ بدستور اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ویسے بھی آپ سامعین جانتے ہیں کہ امریکہ ہر سال 3.8 ارب ڈالر جو ہے وہ اسرائیل کو مدد دیتا ہے, اور یہ ساری امداد کہاں جاتی ہے وہ ان ایام میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس انداز سے وہاں پہ ظلم و بربریت کے جو ہے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اور اب یہ جو نیا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ ابھی ان حالات میں 7 کروڑ ڈالر سے زائد کے اسلحے صہیونی حکومت کو دیے جائیں گے, تو یقیناً یہ اسلحے کہاں پہ استعمال ہوں گے؟ انہی مظلوموں کے خلاف استعمال ہوں گے, اسرائیل کا تو کوئی اور واضح دشمن بھی نہیں ہے. تو آخر میں میں اس بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اس پورے مسئلے کی اصل جڑ وہ صہیونی لابی ہے کہ جو امریکہ میں موجود ہے, اور وہ امریکہ کو اپنے اشارے پہ چلاتی ہے. امریکہ کے اندر بھی اس موضوع پہ وقت دور نہیں ہے کہ اندر بھی اختلاف پیدا ہو کہ وہ اس طرح کے ظلم و بربریت پر مبنی کسی حکومت کو سپورٹ کرے. امریکی عوام کے اندر بھی اس وقت جو فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھ رہی ہے وہ یقیناً اس کے بھی خود امریکی حکومت پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. اس وقت غازی صہیونی حکومت کی طرف سے فلسطینیوں بالخصوص اہل غزہ پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ دوسری طرف اہل فلسطین بھی شمشیر القدس کے نام سے جاری اپنی کاروائیوں میں قدس شریف اور مسجد الاقصی کے دفاع کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. مقاومت کا بلاگ دو بنیادی وجوہات کی بنا پر غازی صہیونی حکومت کے خلاف اپنے جہاد کو جاری رکھے ہوئے ہے. پہلی وجہ غاصب صہیونی حکومت کی جنگ پسندانہ ماہیت ہے, جس کی وجہ سے وہ خطے کو بدامنی اور عدم استحکام سے دوچار کیے ہوئے ہے. دوسری دلیل خطے میں مقاومت کے بلاک کے اثر و نفوذ میں نمایاں اضافہ اور صہیونی سازشوں کے مقابلے میں اسلامی مقاومت سے وابستہ توقعات ہیں. غاصب صہیونی حکومت اپنے غیر قانونی قیام سے لے کر اب تک خطے میں نیل سے فرات تک صہیونی ریاست کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے نعرے بلند کر رہی ہے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ غاصب ریاست اپنی مخصوص کالونیوں اور مقبوضہ علاقوں میں محصور ہو چکی ہے, اور اس کی ساری امیدیں آہنی گنبد سے وابستہ ہو چکی ہیں. آہنی گنبد کی کارکردگی کا پول کھل چکا ہے اور مقامت کے داغے گئے میزائل تل ابیب کے شمالی ترین علاقوں تک پہنچ رہے ہیں. اسلامی مقامت کی اس دفاعی قوت نے قدس اور غاصب اسرائیل کے حوالے سے طاقت کے توازن کو یک سر بدل کر رکھ دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے یوم القدس کے موقع پر اپنے لائیو خطاب میں خطے میں بدلتے ہوئے طاقت کے توازن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ فلسطین میں طاقت کا توازن اسلامی مقامت کے حق میں تبدیل ہو رہا ہے, اور غاصب صہیونی حکومت روز بروز زوال کی طرف گامزن ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے غاصب طاقتوں کے خلاف جہاد کو فلسطین میں ایک وسیع ریفرنڈم تک جاری رکھنے پر تاکید کی تھی, تاکہ فلسطین میں فلسطینی باشندوں کی آرا کی روشنی میں سیاسی نظام تشکیل پا سکے. اسی تناظر میں فلسطین کے مختلف جہادی گروہوں نے رہبر انقلاب اسلامی کے اس موقف کی قدردانی کرتے ہوئے رہبر انقلاب کی خدمت میں الگ الگ خطوط ارسال کیے اور آپ کی یوم القدس کی تقریر پر دلی شکریہ ادا کیا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا.